پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ حافظ سعید کو دہشت گرد سمجھتا ہے جو غیر ملکی دہشت گرد تنظیم کا ایک حصہ ہے۔ پاکستان اور ایران کے حکام نے دونوں ملکوں کے درمیان مسافر ٹرین سروس کو دوبارہ بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اردو اور پنجابی کے معروف شاعر، کالم نگار اور ڈرامہ نویس منو بھائی آج 85 سال کی عمر میں لاہور میں انتقال کر گئے ہیں۔ یورپ کے شمالی علاقوں میں جمعرات کو آنے والے شدید طوفان سے کم از کم 9 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ پروازوں اور ٹرینوں کا شیڈیول بری طرح متاثر ہوا ہے۔ جمعے کے نصف شب کی ڈیڈ لائن کے بعد امریکی وفاقی حکومت کے انتظامی امور جاری رکھنے کے لیے امریکی ایوان نمائندگان میں ریپبلکن ارکان عارضی اخراجات کے اقدام پر ووٹنگ کے لیے تیار ہیں، اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کے روز کہا تھا کہ سرکاری کاروبار میں جزوی خلل پڑ سکتا ہے، جو سن 2013 کے بعد پہلا شٹ ڈاؤن ہوگا۔ نیوزی لینڈ نے 5ویں ایک روزہ میچ میں پاکستان کو 15 رن سے شکست دے کر سیریز میں کلین سویپ کر دیا ہے۔ یہ تھیں 6 سرخیاں۔ اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیر دفاع خرم دستگیر نے کہا ہے کہ اس وقت امریکہ اور پاکستان عملاً ایک دوسرے سے انٹیلیجنس کا تبادلہ نہیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بات وائس آف امریکہ کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہی۔ اس کی تفصیلات جاننے کے لیے چلتے ہیں اسلام آباد، وہاں ہمارے نمائندے ہیں محمد اشتیاق۔ جناب
جی، خرم دستگیر نے وائس آف امریکہ سے ایک انٹرویو میں کہا کہ امریکہ کے ساتھ جو دفاع اور انٹیلیجنس کا تعاون ہے وہ عملاً اس وقت موجود نہیں ہے۔ اس سے قبل بھی انہوں نے رواں ماہ کے اوائل میں بھی ایک تقریب سے خطاب میں کہا تھا کہ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ انٹیلیجنس تعاون معطل کر دیا ہے، لیکن اس کے فوراً بعد ہی اسلام آباد میں امریکی سفارتخانے کی طرف سے یہ بتایا گیا تھا کہ پاکستان نے اس بارے میں باضابطہ طور پر امریکہ کو آگاہ نہیں کیا ہے۔ جب اس بارے میں خرم دستگیر سے ان کا موقف جاننے کی کوشش کی گئی انٹرویو کے دوران، تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ جو تعاون تھا یہ کسی نوٹیفیکیشن یا باضابطہ طور پر کوئی ایگریمنٹ کے تحت نہیں دیا گیا تھا، اس لیے یہ توقع کرنا کہ جب یہ تعاون روکا جا رہا ہے تو امریکہ کو باضابطہ طور پر کسی نوٹیفیکیشن کے ذریعے آگاہ کیا جائے گا، یہ اس کی توقع کرنا درست نہیں ہے۔
اس سے پہلے جو ایک امریکی سفارتکار نے دورہ بھی کیا پاکستان کا، اور کچھ لگ رہا تھا کہ جیسے رابطے بحال ہو رہے ہیں، تو اس سے بھی اس عمل پر کوئی اثر نہیں پڑا؟
جی، انہوں نے اس میں یہ ضرور کہا کہ جو امریکہ کے ساتھ تعاون ہوگا اس کی بنیاد اب جو خود امریکہ کی طرف سے کس طرح پاکستان سے تعاون کیا جاتا ہے وہ اس کا تعین کرے گی کہ انٹیلیجنس کا تعاون کس سطح پر ہوگا۔ تاہم انہوں نے اس کو سراہا جو ایلس ویلز کا دورہ پاکستان تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ نے یہ بات چیت کر کے اور سفارتکاری کا راستہ چنا ہے جس کو پاکستان خوش آمدید کہتا ہے، اور پاکستان بھی بات چیت کے لیے تیار ہے۔ تو رابطے تو جاری ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی انہوں نے واضح کیا کہ جو امریکہ کو فضائی راہداری ہے یا جو زمینی راستے ہیں ان کے ذریعے جو ان کی رصد کی تصویر ہے اس میں کوئی خلل نہیں پڑا اور وہ تعاون جاری ہے۔
اچھا اشتیاق، اس کے علاوہ ایک خبر آپ کے پاس اور بھی ہے کہ ایک لاپتہ ہو جانے والے افغان بچے کو افغان سفارتخانے کے حوالے کیا گیا ہے، تو یہ کیا خبر ہے آپ کے پاس؟
جی، ایک افغان بچہ جس کا نام عبید اللہ ہے، وہ اپنے والدین کے ہمراہ 2015 میں اسلام آباد پہنچ آیا تھا اور اپنے والد کے علاج کے لیے اپنی خاندان کے ساتھ تھا۔ اس دوران وہ اسلام آباد سے لاپتہ ہو گیا، پھر نومبر 2015 ہی میں اسے پولیس نے اسے تلاش کیا لیکن پولیس کو اس کے والدین کا معلوم نہیں ہو سکا, اور پھر انہیں ایک یہاں بچوں کا حفاظتی مرکز ہے وہاں پر رکھا گیا 2 سال تک. اس دوران کوششیں جاری رہیں تاکہ اس بچے کے والدین کا پتہ چل سکے, اور اب وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ان جو کابل میں پاکستان کا سفارت خانہ ہے اس کی کوششوں سے اس کے والدین کا پتہ لگ گیا ہے, اس لیے اب اس بچے کو افغان حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے تاکہ وہ دوبارہ جا کے اپنے خاندان سے مل سکے.
جی بہت اچھی خبر ہے, بہت شکریہ محمد اشتیاق یہ تفصیلات ہمیں دینے کا. اور کچھ مزید خبریں. امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ حافظ سعید کو دہشت گرد سمجھتا ہے جو غیر ملکی دہشت گرد تنظیم کا ایک حصہ ہیں. ترجمان حیدر نوارٹ نے جمعرات کے روز اخباری بریفنگ کے دوران ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سن 2008 کے ممبئی حملوں کا سرغنہ ہے جس میں متعدد افراد ہلاک ہوئے جن میں امریکی بھی شامل ہیں. انہوں نے کہا کہ ایسی رپورٹوں پر نظر پڑی ہے جن میں بتایا گیا ہے کہ حکومت پاکستان نے حافظ سعید کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں کیا. ترجمان نے کہا کہ ہم نے پاکستانی حکومت سے اپنے تحفظات اور تشویش واضح طور پر بیان کر دیے ہیں, اور ہمارے خیال میں اس فرد کے خلاف قانونی چارہ جوئی ہونی چاہیے. پاکستان اور ایران کے حکام نے دونوں ملکوں کے درمیان مسافر ٹرین سروس کو دوبارہ بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ فیصلہ پاکستانی اور ایرانی ریلوے کے حکام کے درمیان جمعرات کو اسلام آباد میں ہونے والے ایک مشترکہ اجلاس میں کیا گیا ہے. اس اجلاس میں شرکت کرنے والے ایرانی وفد کی قیادت ڈائریکٹر جنرل زاہدان ریلوے ماجد آر جونی نے کی. یورپ کے شمالی علاقوں میں جمعرات کو آنے والے شدید طوفان سے کم از کم 9 افراد ہلاک ہو گئے ہیں, جبکہ پروازوں اور ٹرینوں کا شیڈیول بری طرح متاثر ہوا ہے. طوفان سے سب سے زیادہ ہلاکتیں جرمنی میں ہوئی ہیں, جہاں طوفانی ہواؤں کے باعث طویل فاصلہ طے کرنے والی تمام ٹرینیں ایک دن کے لیے معطل کر دی گئی ہیں. جرمن ویدر سروس کے مطابق سن 2007 کے بعد جرمنی کو نشانہ بنانے والا یہ سب سے شدید طوفان ہے جسے فریڈریکے کا نام دیا گیا ہے. جمعے کی نصف شب کی ڈیڈ لائن کے بعد امریکی وفاقی حکومت کے انتظامی امور جاری رکھنے کے لیے امریکی ایوان نمائندگان میں ریپبلکن ارکان عارضی اخراجات کے اقدام پر ووٹنگ کے لیے تیار ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کے روز کہا تھا کہ سرکاری کاروبار میں جزوی خلل پڑ سکتا ہے جو سن 2013 کے بعد پہلا شٹ ڈاؤن ہوگا. ایک ٹویٹ کے ذریعے ٹرمپ نے ایوانی نمائندگان میں ہونے والی رائے دہی پر شک کا اظہار کرتے ہوئے اس کے ایک حصے کی مخالفت کا عندیہ دیا, لیکن بعد ازاں وائٹ ہاؤس اور ایوانی نمائندگان کے اسپیکر پال رائن نے کہا کہ صدر ایک قلیل مدتی اقدام کے حامی ہیں. یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی. ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نشریہ جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا, اور فیس بک لائیو سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے. جیسا کہ ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے اپنے اسلام آباد میں نمائندے محمد اشتیاق سے گفتگو بھی کی تھی کہ پاکستان نے خیر سگالی کے اظہار کے لیے 2 سال قبل لاپتہ ہو جانے والا ایک افغان بچہ افغانستان کے سفارت خانے کے حوالے کر دیا ہے. یہ بچہ اس وقت اپنے والدین سے بچھڑ گیا تھا جب اس کے والد علاج کے لیے پاکستان آئے ہوئے تھے. مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی اس رپورٹ میں.
پاکستان میں 2 سال قبل اپنے والدین سے بچھڑنے والے افغان بچے عبید اللہ کو اسلام آباد میں افغان سفارت خانے کے حوالے کر دیا گیا ہے. اس سلسلے میں جمعے کو وزارت خارجہ میں ایک مختصر تقریب منعقد کی گئی جس میں افغان سفارتخانے کے ناظم الامور زردشت شمس بھی موجود تھے۔ پاکستانی حکام کے مطابق عبید اللہ والدین کے ہمراہ اپنے والد کے علاج کے لیے پاکستان آیا تھا، جہاں وہ اسلام آباد میں قیام کے دوران لاپتہ ہو گیا تھا۔ عبید اللہ کے والد کے اچانک انتقال پر ان کی والدہ واپس افغانستان چلی گئی تھیں۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے مطابق اس دوران اسلام آباد پولیس کو یہ بچہ نومبر 2015 میں ملا تھا، جسے چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو میں بھیج دیا گیا تاکہ اسے صحت، تعلیم، نفسیاتی مدد اور گھر جیسا ماحول فراہم کیا جا سکے۔ اس دوران پاکستانی حکام نے کابل میں پاکستانی سفارتخانے کی مدد سے عبید اللہ کے خاندان کی تلاش جاری رکھی، اور ان کوششوں میں کامیابی کے بعد عبید کو جمعے کو اسلام آباد میں افغان سفارتخانے کے حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ افغان سفارتخانے کے عملے نے بچے کو افغانستان روانہ کر دیا ہے۔
We may have our differences of views on certain issues, but at the end of the day, Pakistan and Afghanistan are the closest neighbors.
جمعے کو ہونے والی تقریب میں پاکستان کی سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوہ نے کہا کہ عبید اللہ کے والدین کی تلاش کے لیے کی جانے والی کوششوں اور بالآخر ان میں کامیابی سے ظاہر ہوتا ہے کہ بعض معاملات پر دونوں ممالک کے درمیان اختلافات کے باوجود حقیقت یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان قریب ترین پڑوسی ملک ہیں۔
And Pakistan wishes nothing but the best for Afghanistan. We wish peace and stability in Afghanistan. And we are ready to work with Afghanistan, the Afghan government, and the people of Afghanistan to achieve this common objective of peace and stability.
انہوں نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں امن و سلامتی کے لیے افغان حکومت اور افغان عوام کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہے۔ تہمینہ جنجوہ نے کہا کہ وہ عبید اللہ کے ذریعے افغانستان میں استحکام کے لیے مخلص خواہشات بھیجنا چاہتی ہیں۔ اس موقع پر افغان ناظم الامور زردشت شمس نے عبید اللہ کی دیکھ بھال پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کی سپریم کورٹ نے کراچی میں ایک مبینہ پولیس مقابلے کے دوران ایک قبائلی نوجوان کی ہلاکت کا از خود نوٹس لیتے ہوئے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ اس ہلاکت کے خلاف سول سوسائٹی احتجاجی مظاہرے کر رہی ہے۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
پاکستان کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے کراچی میں نقیب اللہ محسود نامی شخص کے مبینہ ماورائے عدالت ہلاکت کے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے صوبہ سندھ کی پولیس کے سربراہ سے 7 دن کے اندر رپورٹ طلب کی ہے۔ 27 سالہ نقیب اللہ کو پولیس نے گزشتہ ہفتے کراچی میں ایک مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک کر دیا تھا، جس کا تعلق ملک کے قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان سے تھا۔ کراچی پولیس کے عہدیدار راؤ انوار نے 13 جنوری کو میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو میں 4 مبینہ دہشت گردوں کو کراچی کے شالت کے علاقے میں ایک پولیس مقابلے میں مارنے کا دعویٰ کیا، جن میں نسیم اللہ عرف نقیب اللہ بھی شامل تھا، جبکہ ان کے خاندان کا دعویٰ ہے کہ نقیب اللہ 3 جنوری کو سوراب گوٹ کے علاقے سے لاپتہ ہوا، جسے بعد ازاں ان کے بقول جعلی پولیس مقابلے میں ہلاک کر دیا گیا۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ نقیب اللہ کا تعلق بعض شدت پسندوں سے تھا، جو مبینہ طور پر دہشت گردی کی کاروائیوں میں ملوث تھے۔ نقیب اللہ کے خاندان کے افراد اور بعض دوست اس کے دہشت گردوں سے مبینہ تعلق کے الزامات کو مسترد کرتے ہیں۔ نقیب اللہ کی ہلاکت کی سماجی میڈیا پر مذمت کی جا رہی ہے، جبکہ سول سوسائٹی بھی اس واقعے پر سخت احتجاج کرتے ہوئے اس واقعے کی مکمل چھان بین کا مطالبہ کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں کراچی سمیت ملک کے دیگر شہروں میں احتجاجی مظاہرے بھی ہوئے۔ اسلام آباد میں بھی جمعے کو نقیب اللہ کے مبینہ قتل کے خلاف سول سوسائٹی کا احتجاجی مظاہرہ ہوا۔ مظاہرے میں شریک قبائلی رہنما اور مسلم لیگ کیو کے سینئر عہدیدار اجمل خان وزیر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا،
اگر میں کہہ رہا ہوں، اگر کوئی بندہ پکڑا بھی جاتا ہے تو اس کے پاس کون سا اختیار ہے کہ وہ عدالت میں پیش کرے یا وہ لوگوں کو جو ہے نا سڑکوں پہ مارے؟ ہمارے قانون، ہمارے آئین میں تو یہ چیز نہیں ہے۔ سو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی کچھ ہے، ہم تو بالکل یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل جو یہ ہے راؤ انوار، اس کو جب تک آپ سسپینڈ نہیں کریں گے، آپ جب تک اس کو پکڑیں گے نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ وہاں کی جو حکومت کی کمیٹی ہے، جو پولیس کی کمیٹی ہے، وہ سے ہمیں کیا انصاف کی توقع ہے؟ وہ تو وہی لوگ ہیں جن کو راؤ انوار کو جنہوں نے بٹھایا ہوا ہے پچھلے 9 سال سے۔
دوسری طرف نقیب اللہ کے پولیس کے ہاتھوں مبینہ قتل کے واقعے کی بازگشت پاکستانی پارلیمان کے ایوان زیریں یعنی قومی اسمبلی میں بھی جمعے کو سنائی دی، جہاں سپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے انسانی حقوق کی وزارت سے اس واقعے پر رپورٹ طلب کی ہے۔ زیر حراست ملزمان کے علاوہ مشتبہ افراد کے ساتھ پولیس مقابلوں کی خبریں تواتر کے ساتھ مقامی ذرائع ابلاغ میں سامنے آتی رہی ہیں۔ حالیہ سالوں میں ملک کے مختلف شہروں میں قانون نافذ کرنے والے ادارے سینکڑوں مبینہ دہشت گردوں کو پولیس مقابلوں میں ہلاک کرنے کا دعویٰ کرتے رہے ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں ان میں سے زیادہ تر واقعات کو جعلی پولیس مقابلہ قرار دیتے ہوئے ان کی مکمل چھان بین کا مطالبہ کرتی رہی ہیں تاکہ حقائق کو سامنے لایا جا سکے۔ حکومت میں شامل عہدیداروں کا کہنا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کو دہشت گردی کی روک تھام کے لیے کی جانے والی کارروائیوں کے دوران بعض اوقات شدت پسندوں کی کارروائی کے رد عمل میں دفاعی کارروائی کرنی پڑتی ہے، جو بعض اوقات شدت پسندوں کے مارے جانے کا باعث بنتی ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اردو اور پنجابی کے معروف شاعر، کالم نگار اور ڈرامہ نویس منو بھائی آج 85 سال کی عمر میں لاہور میں انتقال کر گئے۔ اس کی تفصیلات بیان کر رہے ہیں لاہور سے قمر رحمان خان اس رپورٹ میں۔
منو بھائی نے کالم نگاری میں نام کمایا۔ انہوں نے اردو اور پنجابی ادب کے ساتھ شاعری کے فروغ کے لیے اپنی زندگی وقف کر رکھی تھی۔ سونا چاندی، ابابیل، انور علی سمیت متعدد ڈراما سیریل اور ڈراما سیریز تخلیق کیے۔ منو بھائی نے تھیلیسمیا سے متاثرہ بچوں کے لیے سندس فاؤنڈیشن کی بنیاد بھی رکھی اور بہت سے فلاحی کاموں میں حصہ ڈالا۔ سندس فاؤنڈیشن کے پیٹرن ان چیف یاسین خان نے منو بھائی کی وفات پر وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کا خلا کبھی پورا نہیں کیا جا سکتا۔
آج جو ہے تھیلیسیمیا کے 5,000 بچے بھی یتیم ہو گئے ہیں اور ہمارے سروں سے سایہ جو ہے ان کا جلا گیا۔
1956 میں صحافتی کیریئر کا آغاز کرنے والے منیر احمد قریشی المعروف منو بھائی کو ان کی خدمات کے اعتراف میں 2007 میں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا۔ اپنے والد کی وفات پر غمگین بیٹے کاشف قریشی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اپنے والد سے بہت کچھ سیکھا ہے، وہ ان کے لیے ایک سایہ دار درخت تھے۔
کبھی ان کا کوئی دو روپ میں نے آج تک نہیں دیکھے۔ ایک انتہائی شفیق باپ اور ایک انتہائی اعلیٰ درجے کے دوست تھے میرے، اور انتہائی بے تکلفی تھی۔ آج یتیم ہونا بڑا عجیب سا لگ رہا ہے، کیونکہ خالی میں نہیں ہوں، آج میں سے کافی سارے لوگ جو ہیں، بچے جو ہیں، جن کے لیے انہوں نے بہت کام کیا ہے اپنی زندگی کا، ایک میں 10-12 سال دیے ہیں ان بچوں کے لیے جو کہ تھیلیسیمیا کے لیے، آج وہ بھی اپنے آپ کو یتیم فیل کر رہے ہیں۔
ادبی دنیا کی قابل قدر شخصیت جمعرات 19 جنوری کو اس جہان فانی کو خیر باد کہہ گئی۔ 1933 میں پیدا ہونے والے دانشور منو بھائی کافی عرصہ سے سانس اور دل کے عارضہ میں مبتلا تھے۔ وہ پاکستان میں جنگ اخبار کے ساتھ منسلک تھے اور گریبان کے نام سے کالم لکھا کرتے تھے۔ ان کی وفات پر صحافتی، ادبی، سماجی اور سیاسی شخصیات نے گہرے رنج اور غم کا اظہار کیا ہے اور مختلف پیغامات کے ذریعے کہا ہے کہ منو بھائی کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ قمر رحمان خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
بھارت کے الیکشن کمیشن نے دہلی حکومت کی حکمراں جماعت عام آدمی پارٹی کے 20 ارکان کو اپنی نشستوں سے نااہل کرنے کی سفارش کی ہے۔ نئی دہلی سے یہ رپورٹ دی ہے سہیل انجم نے۔
دہلی کی عام آدمی پارٹی حکومت کو اس وقت شدید دھچکا لگا جب الیکشن کمیشن نے پارٹی کے 20 ارکانی اسمبلی کو نااہل قرار دینے کی سفارش کر دی۔ اس نے صدر رام ناتھ کووند کے پاس فائل بھیج دی ہے۔ اگر وہ اس پر دستخط کر دیتے ہیں، جس کا قوی امکان ہے، تو 20 حلقوں میں ضمنی انتخابات کرانے ہوں گے۔ کمیشن نے یہ سفارش آفس آف پروفٹ کے معاملے میں کی ہے۔ عام آدمی پارٹی نے برسر اقتدار آنے کے بعد 20 ارکان کو پارلیمانی سیکرٹری مقرر کیا تھا۔ قواعد و ضوابط کے مطابق پارلیمنٹ اور اسمبلیوں کے ارکان کہیں اور سے تنخواہ نہیں لے سکتے۔ کانگریس کے دہلی شاخ کے صدر اجے ماکن نے عام آدمی پارٹی کے اس فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن میں شکایت کی تھی۔ 70 رکنی اسمبلی میں عام آدمی پارٹی کے ارکان کی تعداد 65 ہے، لہذا اگر 20 ارکان نااہل قرار دے دیے جاتے ہیں تب بھی حکومت پر کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ حکومت میں رہنے کے لیے 35 ارکان کی اکثریت درکار ہے اور موجودہ حکومت کے ارکان کی تعداد اس صورت میں بھی 45 رہے گی۔ عام آدمی پارٹی نے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو دہلی ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ کمیشن نے اس کے دلائل نہیں سنے۔ پارٹی ترجمان راگھو چڈھا نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ کمیشن نے ہمیں اپنا موقف رکھنے کا کوئی موقع نہیں دیا، جو کہ فطری انصاف کے اصولوں کے شدید منافی ہے۔ پارٹی کے سینئر لیڈر آشوتوش نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو وزیراعظم کے دفتر کا لیٹر باکس نہیں بننا چاہیے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ کمیشن اتنی نچلی سطح پر کبھی نہیں گیا تھا۔ ان کے الفاظ میں چیف الیکشن کمشنر اے کے جوتی سبکدوش ہونے سے قبل وزیر اعظم کے احسانوں کا بدلہ چکانا چاہتے ہیں۔ اے کے جوتی چند دنوں کے اندر اپنے منصب سے ریٹائر ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ان کے متعدد فیصلوں پر نکتہ چینی ہوتی رہی اور انہیں حکومت کا ہم نوا قرار دیا جاتا رہا۔ ادھر کانگریس لیڈر اجے ماکن نے اروند کیجریوال کا استعفی مانگا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اب کیجریوال کو وزیر اعلیٰ کے منصب پر رہنے کا کوئی حق نہیں۔ ان کے مطابق دہلی حکومت کے نصف سے زائد وزراء کو بدعنوانی کے الزام میں ہٹایا جا چکا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ اس حکومت میں سیاسی شفافیت نہیں ہے۔ بی جے پی کے ترجمان سمبیت پاترا نے الزام عائد کیا کہ عام آدمی پارٹی دنیا کی سب سے بڑی بدعنوان پارٹی ہے، نصف سے زائد ارکان اسمبلی کے خلاف مقدمات چل رہے ہیں۔ دہلی بی جے پی کے لیڈر وجے جولی نے کمیشن کے فیصلے کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ یہ فیصلہ بقول ان کے دہلی حکومت کے تابوت میں آخری کیل ہے۔ وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے اپنی رہائش گاہ پر پارٹی کا ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے۔ واضح ہے کہ 2015 میں اسمبلی انتخابات کے دوران عام آدمی پارٹی کو 70 رکنی اسمبلی میں 67 نشستوں پر کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ بی جے پی کو 3 نشستیں ملی تھیں جبکہ کانگریس کا کھاتا نہیں کھلا تھا۔ اس کے بعد سے ہی دہلی اور مرکزی حکومت میں ٹکراؤ جاری ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
امریکی یونیورسٹی جان ہاپکنز کے سائنسداں خون کے ایک تجزیے میں اس پیش رفت کی اطلاع دے رہے ہیں کہ سرطان کی 8 اقسام کا ابتدائی مرحلے میں پتہ چلایا جا سکتا ہے۔ ان میں ایسے انتہائی مہلک سرطان بھی شامل ہیں جنہیں موجودہ تجزیاتی آلات سے کھوج لگانا مشکل ہے۔ تقریباً 1000 سے زیادہ مریضوں کے خون کے تجزیوں سے 70% سرطان کے کیسوں کا انکشاف ہوا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے کہا ہے کہ امید ہے کہ وہ لندن کے نئے امریکی سفارت خانے کا دورہ کریں گے۔ ایک ہفتہ قبل صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کا افتتاح کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ٹیلرسن یورپ کے 8 روزہ دورے کے آغاز پر اتوار کے روز لندن میں ہوں گے، لیکن امریکی محکمہ خارجہ کی خاتون ترجمان نے کہا کہ ٹیلرسن کے دورے کا کوئی باقاعدہ فیتا کاٹنے کی تقریب منعقد نہیں ہوگی۔ ٹیلرسن برطانوی لیڈروں سے بھی ملاقات کا ارادہ رکھتے ہیں۔ امریکہ کے نائب صدر مائک پینس جمعے کے روز مشرق وسطی کے دورے پر روانہ ہو رہے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے فیصلے کے بعد سے پینس امریکی انتظامیہ کے پہلے عہدیدار ہیں جو اس علاقے کا دورہ کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ امریکہ اپنا سفارت خانہ تل ابیب سے یروشلم منتقل کرے گا۔ دنیا بھر میں اس فیصلے کی بڑے پیمانے پر مذمت کی گئی۔ اقوام متحدہ میں افریقی سفیروں نے اقوام متحدہ میں امریکی سفیر سے ملاقات کی اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے افریقی ملکوں کے بارے میں نامناسب الفاظ پر بات کی۔ امریکہ میں سینٹ کے ارکان ایوان نمائندگان کے منظور کردہ اس بل پر بحث دوبارہ شروع کریں گے جس کا مقصد حکومت کو شٹ ڈاؤن سے بچانا ہے۔ وائس آف امریکہ کے مائیکل براؤن کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چلانی۔
امریکہ کی حکومت کے شٹ ڈاؤن کو روکنے کے لیے آج امریکی سینٹ میں اس مسودہ قانون پر دوبارہ بحث کا آغاز ہو رہا ہے جسے ایوان نمائندگان نے منظور کر لیا ہے۔ سینٹ کا اجلاس شروع ہونے سے پہلے ہی ایوان نمائندگان کے سپیکر پال رائن سینٹ میں منظوری نہ ہونے کی صورت میں ڈیموکریٹس کو مردے الزام ٹھہرا رہے ہیں۔
I ask the American people to understand this. The only people standing in the way of keeping the government open are Senate Democrats.
ایوان نمائندگان کے سپیکر پال رائن کہتے ہیں کہ میں نے امریکی عوام سے کہا ہے کہ وہ اس معاملے کو سمجھیں۔ حکومت کی روزمرہ سرگرمیوں کو جاری رکھنے کی راہ میں صرف سینٹ کے ڈیموکریٹ سائل ہیں۔ حکومت کے شٹ ڈاؤن کے ہونے یا نہ ہونے کا معاملہ اب انہی کے ہاتھ میں ہے۔ جبکہ ڈیموکریٹ قانون ساز ایڈم شیف کہتے ہیں
in the morning he has one opinion, in the afternoon he has another. There's little discussion coordination between the president and the GOP leadership here.
کانگریس کے رکن ڈیموکریٹ ایڈم شیف کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال میں اس مسئلے کا تعلق صدر سے ہے۔ صبح ان کی رائے کچھ اور ہوتی ہے اور سپہر تک وہ بدل جاتی ہے۔ صدر اور ریپبلکن پارٹی کی قیادت کے درمیان بہت کم بات چیت اور رابطہ کاری ہے، اور اس وقت مذاکرات مشکل ہو جاتے ہیں جب آپ کا ہدف تبدیل ہوتا رہتا ہے، جب صدر خود ہی یہ نہیں جانتے کہ وہ چاہتے کیا ہیں، یا پھر وہ مسلسل اپنی رائے ہی بدلتے رہتے ہیں۔ انہوں نے ڈاکہ پروگرام کو ختم کرنے کے فیصلے کی وجہ سے یہ مسئلہ کھڑا کیا ہے، اور یہ ایک جالی بحران ہے۔ انہیں اس کو حل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ قانون سازوں کے پاس دو راستے ہیں، یا تو وہ ایک ماہ کے لیے اخراجات کے عارضی مسودے کی منظوری دے دیں جسے کیپٹل ہل پر سی آر یعنی کنٹینیوئنگ ریزولیوشن کہا جاتا ہے، یا پھر حکومت کے کچھ شعبے کام کرنا چھوڑ دیں جب تک کہ فنڈنگ کی بحالی پر اتفاق نہیں ہوتا۔ عارضی اخراجات کے اقدام کو سینٹ میں دشواری کا سامنا ہے جہاں ریپبلکنز کے پاس ووٹنگ کا مارجن کم ہے۔ اگر عارضی اخراجات کے اقدام کی منظوری دے دی جاتی ہے تو پھر قانون ساز آئندہ ماہ بجٹ پر بات چیت کریں گے جو مالی سال 2018 کا احاطہ کرے گا۔ امریکہ میں مالی سال 30 ستمبر کو ختم ہوتا ہے۔ بیچے چلانی، اردو ویو اے، واشنگٹن۔
امیگریشن اور بارڈر سیکیورٹی دو ایسے نکات ہیں جن کی وجہ سے امریکہ میں حکومت کا نظام جمعے کو نصف شب کے بعد بند ہونے سے بچانے کی کوششیں محدود ہو گئی ہیں۔ سینٹ میں اس سے متعلق ایوان نمائندگان کے منظور شدہ بل پر بحث شروع ہوئی، مگر جمعرات کو دیر گئی یہ بحث آج صبح 11 بجے تک ملتوی کر دی گئی۔ وائس آف امریکہ کے مائیکل براؤن نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اگرچہ کانگریس میں ریپبلکنز کی اکثریت ہے، مگر بجٹ میں توسیع کی منظوری کے لیے انہیں ڈیموکریٹس کی مدد کی ضرورت ہے۔ مزید تفصیلات بیان کر رہی ہیں مدثرہ منظر۔
ترک وطن یا امیگریشن کے حقوق کے لیے مظاہرہ کرنے والے ہو سکتا ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں پر برہم ہو، مگر ڈیموکریٹس کے لیے بھی ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے جو بارہا بجٹ میں توسیع کے بل کے لیے ووٹ دے چکے ہیں، جو ان غیر قانونی تارکین وطن کے تحفظ میں ناکام رہا ہے جنہیں اس ملک میں تب لایا گیا جب وہ چھوٹے بچے تھے۔ گورلین جوزف کا تعلق ہیٹی سے ہے۔
It is time that people, when they make a commitment to get our vote, that they keep it. Don't just come to us when you want us to vote for you.
اب وقت ہے کہ لوگ ہمارا ووٹ لیتے وقت جو وعدے کرتے ہیں انہیں پورا کریں، محض اس وقت ہمارے پاس نہ آئیں جب انہیں ہمارے ووٹ کی ضرورت ہو، بلکہ اپنے وہ وعدے پورے کریں جو انہوں نے ہماری کمیونٹی کے لیے کیے تھے۔ اب ڈیموکریٹس متحد ہو کر بجٹ میں اس وقت تک توسیع کی مخالفت کر رہے ہیں جب تک کہ اس میں امیگریشن کا معاملہ طے نہ کیا جائے۔ ڈیموکریٹک رکن کانگریس لوئس گوترس نے کہا،
ڈیموکریٹس aren't going to blink. We're going to stand by our value.
ڈیموکریٹس پلک نہیں جھپکائیں گے، ہم اپنی اقدار پر قائم رہیں گے۔ اسی دوران ریپبلکنز وائٹ ہاؤس سے متضاد پیغامات کے باعث بدحواسی کا شکار ہیں۔ ریپبلکن سینیٹر لنڈسی گرام کہتے ہیں، میں نے وائٹ ہاؤس سے جو کہا وہ یہ کہ آپ طے کریں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، میں آپ کا ذہن نہیں پڑھ سکتا۔ گزشتہ ہفتے پہلے ٹرمپ نے دونوں جماعتوں کی منظوری سے کسی سمجھوتے پر زور دیا، بعد میں اسے مسترد کر دیا۔ سینٹ کی اس تجویز کے تحت نوجوان غیر قانونی تارکین وطن کو تحفظ حاصل ہوتا، اور اس میں امریکہ اور میکسیکو کی سرحد پر صدر کے دیوار تعمیر کرنے کے منصوبے کے لیے رقوم کا وعدہ بھی موجود ہوتا۔ مگر اس وعدے پر بھی جو سن 2016 میں ٹرمپ کی صدارتی مہم کے دوران بار بار کیا گیا، وائٹ ہاؤس نے الجھن پیدا کر دی۔ بدھ کے روز چیف آف سٹاف جان کیلی نے قانون سازوں کو بتایا کہ ٹرمپ نے سرحد پر دیوار کی تعمیر کے حقائق کا ادراک نہیں کیا۔
And I pointed out to all of the members that were in the room that they all say things during the course of campaigns that may or may not be
میں نے کمرے میں موجود تمام ارکان کو باور کروایا کہ وہ سب انتخابی مہموں کے دوران ایسی باتیں کہتے ہیں جن کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ انہیں مکمل علم نہ ہو۔ ٹرمپ نے ٹویٹر پر کہا کہ دیوار دیوار ہے، اور پہلے دن سے جب سے مجھے اس کا خیال آیا ہے اس میں تبدیلی نہیں ہوئی۔ کانگریس میں ریپبلکنز کے لیے آخری بات یہ ہے کہ امیگریشن اور سرحدی سیکیورٹی کی تجاویز پر اس وقت تک کوئی رائے شماری نہیں ہو سکتی جب تک کہ ٹرمپ اس میں شامل نہ ہو۔ ریپبلکن سینیٹر مچ میکونل اکثریتی لیڈر ہیں۔
As soon as we figure out what he is for, then I would be convinced that we were not just spinning our
wheels. جیسے ہی ہمیں یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ کیا چاہتے ہیں، مجھے یقین ہو جائے گا کہ ہم یوں ہی خیالات کو گردش نہیں دے رہے۔ ڈیموکریٹس کہتے ہیں ریپبلکن پارٹی حکومت چلانے کے قابل نہیں۔ ڈیموکریٹک سینیٹر چک شومر اقلیتی لیڈر ہیں۔
The one thing standing in our way is the unrelenting flow of chaos from the other end of Pennsylvania Avenue. It is reduced
ایک چیز جو ہمارے راستے میں کھڑی ہے وہ پینسلوینیا ایونیو یعنی وائٹ ہاؤس کی جانب سے مسلسل بے دردانہ افراتفری ہے۔ اس نے ریپبلکنز کو لڑکھڑا دیا ہے۔ ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ اب بات کس سے کرنی ہے۔ ٹرمپ نے ڈاکا نامی اس پروگرام کے لیے آخری مدت مارچ تک مقرر کی تھی۔ اس پروگرام کے تحت نوجوان غیر قانونی تارکین وطن کو عارضی طور پر کام کرنے اور تعلیم حاصل کرنے کی اجازت حاصل ہوئی تھی۔ ریپبلکنز امیگریشن پر بحث کے لیے زیادہ وقت چاہتے ہیں، اور سخت الجھن کے شکار ڈیموکریٹس کہتے ہیں اب وقت ختم ہو چکا۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.urduvoa.com۔
پاکستان میں سو شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا ایک اور بلٹن۔ متنازعہ کشمیر میں پاکستان اور بھارت کی سیکیورٹی فورسز کے درمیان تازہ جھڑپوں میں ایک بھارتی سرحدی محافظ اور 2 عام شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ سری نگر سے اس کی تفصیل بتائیں گے یوسف جمیل۔
جمعے کو مسلسل تیسرے روز بھارت اور پاکستان کے سرحدی حفاظت دستوں نے ایک دوسرے کی چوکیوں اور دوسرے ٹھکانوں کو ہلکے اور درمیانی درجے کے ہتھیاروں اور مارٹر توپوں سے ہدف بنایا۔ گولی باری کی زد میں سرحد کی دونوں طرف کے کئی دیہات بھی آ گئے۔ تازہ واقعات میں ایک بھارتی سپاہی اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں 2 اور پاکستان کے ضلع سیالکوٹ میں ایک شہری ہلاک ہو گئے۔ ان کے علاوہ کل 15 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ بھارت کے سرحدی حفاظت دستے بارڈر سیکیورٹی فورس یا بی ایس ایف نے ہلاک ہونے والے سپاہی کی شناخت ہیڈ کانسٹیبل جگویر سنگھ کے طور پر کی ہے۔ اس نے پاکستان رینجرز پر بلا اشتعال فائرنگ اور شیلنگ کرنے کا الزام لگایا ہے۔ جموں میں عہدیداروں نے بتایا کہ پاکستان رینجرز نے جمعے کو مقامی وقت کے مطابق صبح 7:45 بجے بین الاقوامی سرحد کے ارنیا، رمبیر سنگھ پورا، ہیرا نگر اور رام گڑھ سیکٹروں میں بی ایس ایف کی کم سے کم 40 چوکیوں اور 50 دیہات کو بیک وقت ہدف بنانا شروع کیا۔ تقریباً 200 کلومیٹر لمبی یہ سرحد پاکستان میں ورکنگ باؤنڈری کہلاتی ہے۔ ان عہدیداروں نے مزید بتایا کہ دوپہر کو پاکستانی فوج نے ہدمدی لائن کے نوشہرا سیکٹر میں بھی فائرنگ شروع کی۔ بی ایس ایف اور بھارتی فوج کا کہنا ہے کہ پاکستانی فائرنگ کا ان کے بقول سخت اور مناسب جواب دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ تازہ پاکستانی فائرنگ اور شیلنگ میں ایک 52 سالہ خاتون اور ایک 9 عمر لڑکا ہلاک ہو گئے، جبکہ بی ایس ایف کے 3 سپاہی اور 12 شہری زخمی ہو گئے۔ بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب اور جمعرات کے روز طرفین کے درمیان ہوئی فائرنگ میں نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں بی ایس ایف کا ایک ہیڈ کانسٹیبل اور ایک 9 عمر لڑکی ہلاک ہوئے تھے۔ جمعرات کو پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ایک بیان میں الزام لگایا تھا کہ بی ایس ایف نے ضلع سیالکوٹ کے کئی دیہات کو بلا وجہ فائرنگ کر کے ہدف بنایا، جس کے نتیجے میں 2 خواتین ہلاک اور 3 خواتین سمیت 5 شہری زخمی ہو گئے۔ اس طرح بدھ کی رات سے جاری فائرنگ میں مرنے والوں کی تعداد 8 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 21 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ ادھر اسلام آباد میں بھارت کے ڈپٹی ہائی کمشنر جے پی سنگھ کو لگاتار دوسرے دن دفتر خارجہ طلب کر کے بی ایس ایف کی طرف سے فائر بندی کی مبینہ خلاف ورزی پر احتجاج درج کیا گیا۔ اس کے فوراً بعد نئی دہلی میں وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ فائر بندی کی خلاف ورزیاں پاکستان رینجرز اور پاکستانی فوج سے سرزد ہوئی ہیں، جن کا مناسب جواب دیا گیا۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ کی سالانہ رپورٹ 2018 جاری کر دی گئی ہے۔ اس میں 90 ممالک میں انسانی حقوق کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اس تنظیم کا کہنا ہے کہ گزشتہ 12 ماہ کے دوران پیش آنے والے واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ سیاسی لیڈروں کو چاہیے کہ وہ رپورٹ کے الفاظ میں زیادہ آمرانہ ایجنڈوں کے خلاف آواز اٹھائیں۔ لندن سے ہنری رجویل کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر۔
رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے انتخاب کے بعد سے امریکہ میں انسانی حقوق پر زد پڑی ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کے ڈیوڈ میفم کہتے ہیں عدالتوں پر حملہ، پریس پر حملہ، مسلمانوں پر پابندی لگانا، اقلیتوں کو برا بھلا کہنا۔ اس ہفتے صدر ٹرمپ ایک تقریب کی صدارت کر رہے ہیں جسے جھوٹی خبروں کے ایوارڈز کا نام دیا گیا ہے، تاکہ ان کے اس دعوے کو اجاگر کیا جائے کہ میڈیا ان کے ساتھ جانبدارانہ رویہ رکھتا ہے۔ ناقدین کے لیے ان کا جواب ہے کہ انہیں جمہوری طریقے سے منتخب کیا گیا ہے۔
No, I'm not a racist. I am the least racist person
نہیں نہیں میں نسل پرست نہیں ہوں, میں سب سے کم ترین نسل پرست ہوں گا جسے آپ انٹرویو کریں, یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ مقبولیت کی وہ لہر جس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو فتح مند کیا اور برطانیہ کو یورپی یونین سے علیحدہ کرنے کے حق میں ووٹ دیا, وہ فرانس میں ایمینوئل میکراں کی فتح کے ساتھ ہی ختم ہو گئی ہے. ہیومن رائٹس واچ کے ڈیوڈ میفم کہتے ہیں,
I think the lesson to draw from that is that actually democratic parties that believe in human rights and fundamental freedoms,
میرا خیال ہے کہ اس سے سبق یہ حاصل کیا جانا چاہیے کہ در حقیقت جمہوری طور پر جو جماعتیں انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں میں یقین رکھتی ہیں انہیں اس بارے میں زیادہ واضح ہونا چاہیے اور ان اقدار کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے. ہیومن رائٹس واچ نے ہنگری اور پولینڈ کی آمرانہ حکومتوں پر یورپی یونین کی تنقید کی تعریف کی ہے, مگر ترکی میں سیاسی مخالفین اور میڈیا کے خلاف کاروائیوں پر اس کے رد عمل پر نکتہ چینی کی ہے. رپورٹ میں میانمار پر شدید تنقید کی گئی ہے, تقریباً 7 لاکھ روہنگیا مسلمان حکومت کی جانب سے انہیں کچلنے کی کاروائیوں سے بھاگ کر ہمسایہ ملک بنگلہ دیش چلے گئے ہیں. ڈیوڈ میفم کہتے ہیں,
One of the things that we're calling for in the report is much more concerted pressure to be applied to the Myanmar authorities. So why isn't there a clear call from key governments around the world?
رپورٹ میں ہم نے جن باتوں کا مطالبہ کیا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ میانمار کے حکام پر زیادہ سے زیادہ مشترکہ دباؤ ڈالا جانا چاہیے. دنیا بھر کی حکومتیں آخر کیوں واضح مطالبہ نہیں کرتی کہ میانمار کے لیڈروں اور میانمار کی فوج کے خلاف تعزیریں عائد کی جائیں؟ ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ روس میں بنیادی آزادیوں کے خلاف کاروائیاں سر جنگ کے بعد سے بدترین سطح پر ہیں. مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی پر سول سوسائٹی کے گروپوں پر جبر و ستم اور گرفتاریوں اور پھانسیوں میں اضافے کی وجہ سے شدید نکتہ چینی کی گئی ہے. نائجیریا کے صدر محمدو بہاری نے بنیادی حقوق میں بہتری کا وعدہ کیا تھا, مگر رپورٹ کے مطابق یہ وعدہ تاحال پورا نہیں کیا گیا. ہیومن رائٹس واچ نے صنف کی بنیاد پر مساوات کی جدوجہد میں پیش قدمی کی تعریف کی ہے, جس میں جنوری سن 2017 میں امریکہ میں خواتین کا مارچ ایک عالمگیر تحریک بن گیا. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
20 جنوری کو صدر ٹرمپ کو اپنا عہدہ صدارت سنبھالے 1 سال مکمل ہو جائے گا. کئی اعتبار سے یہ سال تلاطم کا شکار رہا. اقتصادی طور پر امریکہ ترقی کی جانب گامزن رہا, جبکہ صدر ٹرمپ کی عوامی مقبولیت روبا زوال رہی. اس 1 سال کا اجمالی جائزہ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جم میلون نے اپنی اس رپورٹ میں لیا ہے. بیان کر رہے ہیں اسد نصیر.
امریکہ کے 45ویں صدر نے اپنی حکومت کا آغاز اس نعرے سے کیا کہ سب سے پہلے امریکہ.
From this day forward, it's going to be only America first. America first.
صدر ٹرمپ نے عہدہ سنبھالتے ہی سپریم کورٹ کی خالی نشست کو پر کیا اور سابق صدر اوباما کے دور کی قانون سازی اور پروگراموں کو ختم کرنے کی سعی شروع کی. اس سلسلے میں انہیں سب سے بڑی کامیابی سال کے آخر میں ملی, جب کانگریس نے ٹیکسوں میں کٹوتی کا بل منظور کر لیا. صدر ٹرمپ نے اس موقع پر کہا تھا,
This is the bill right here and we're very proud of it. It's a going to be a tremendous thing for the American people. It's going to be fantastic for the economy.
یہ بل جو یہاں موجود ہے اس پر ہمیں فخر ہے. یہ امریکی عوام کے لیے شاندار ثابت ہوگا اور ہماری معیشت پھلے پھولے گی. بعض مبصرین کا خیال ہے کہ ٹیکسوں میں اصلاحات کے اس بل کی منظوری سے ریپبلکن پارٹی کے ان امیدواروں کو مدد ملے گی جو سن 2018 کے وسط مدتی انتخابات میں حصہ لینے والے ہیں. تجزیہ کار جان فورٹیئر کہتے ہیں,
Republicans did get a tax bill passed, a significant tax bill in December. That was a major accomplishment.
Republicans نے ٹیکس بل کو منظور کر کے ایک اہم کامیابی حاصل کی ہے اور اب انہیں آگے بڑھنے کے لیے راستہ مل گیا ہے. دوسری طرف صدر ٹرمپ کو پہلے سال میں کئی ناکامیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا. اوباما ہیلتھ کیئر پروگرام کی منسوخی کھٹائی میں پڑی رہی. ٹرمپ کے کئی ٹویٹ پیغامات سے ملک میں متنازع بحث و مباحثے بھی ہوئے اور اس تناظر میں پچھلے سال ہونے والے کئی عوامی جائزوں میں اقتصادی استحکام اور ترقی کے باوجود عوام میں صدر ٹرمپ کی مقبولیت میں کوئی اضافہ دیکھنے میں نہیں آیا. Brookings Institute کے جان ہوڈاک کہتے ہیں,
I think people are judging him on a variety of other factors other than the economy.
میرے خیال میں معیشت کے علاوہ دیگر پہلوؤں کو بھی عوام سامنے رکھتے ہیں اور اسی لیے ان کی ریٹنگ کی سطح خاصی کم رہی ہے. چنانچہ سال ہونے والے وسط مدتی انتخابات میں اس کا فائدہ مخالف ڈیموکریٹک پارٹی اٹھائے گی. ہرچند کے صدر ٹرمپ کو توقع ہے کہ مضبوط اور مستحکم معیشت سے ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا. سال 2018 میں ایک طرف نومبر کے انتخابات ہیں تو دوسری طرف امریکی صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت کے بارے میں تحقیقات بھی جاری رہے گی. لہٰذا یہ دوسرا سال بھی صدر ٹرمپ کے لیے بہت سے چیلنجز لے کر آ رہا ہے. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
عالمی ادارہ خوراک یعنی WFP نے خبردار کیا ہے کہ جنگ سے تباہ حال ملک شام میں شہریوں کی ایک بڑی تعداد کو خوراک کی قلت کا سامنا ہے, اور یہ مسئلہ ایک ایسے وقت پر سامنے آیا ہے جب متعدد افراد پہلے ہی بھوک کا شکار ہیں. جنیوا سے وائس آف امریکہ کے لیے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ بہچت چلانی.
عالمی ادارہ خوراک یعنی WFP نے خبردار کیا ہے کہ شام میں طویل عرصے سے جاری خانہ جنگی زیادہ سے زیادہ افراد کو بھوک اور افلاس کی طرف لے جا رہی ہے. تمام تر مسائل کے باوجود ادارہ محصور علاقوں میں پھنسے لاکھوں افراد کو خوراک کی فراہمی جاری رکھے ہوئے ہے, لیکن ادارے کی ترجمان بٹینا لوشر کا کہنا ہے کہ یہ کوششیں ناکافی ہیں.
Because you know we are having a big operation in Syria. In December reached 3.1 million people in total.
بٹینا لوشر کہتی ہیں, جیسے کہ آپ جانتے ہیں شام میں ہم ایک بڑے آپریشن میں مصروف ہیں. دسمبر میں ہم نے مجموعی طور پر 31 لاکھ افراد تک رسائی حاصل کی, لیکن 65 لاکھ افراد کو ابھی بھی خوراک کی قلت کا سامنا ہے. 40 لاکھ مزید افراد اس کمی کا شکار ہو سکتے ہیں, اور ایک سال پہلے کے مقابلے میں اب ان متاثرہ افراد کی تعداد دگنی ہونے کا خدشہ ہے. WFP کی ترجمان لوشر کا کہنا ہے کہ یہ صورتحال اس وقت تک جاری رہے گی جب تک بقول ان کے یہ خوفناک جنگ ختم نہیں ہو جاتی. وہ کہتی ہیں کہ عالمی ادارہ خوراک کو میسور شہر مشرقی غوطہ میں تشدد میں اضافے کے بارے میں انتہائی تشویش ہے. یہ شہر دارالحکومت دمشق کے مضافات میں ہے. اس کے علاوہ ادلیب میں بھی لڑائی کی وجہ سے صورتحال دگرگوں ہے. لوشر کہتی ہیں کہ مشرقی غوطہ میں جاری لڑائی اور بمباری کی وجہ سے خوراک, ایندھن اور پینے والے پانی کی شدید کمی ہو گئی ہے, جہاں پر 4 لاکھ افراد مقیم ہیں.
We have seen many cases of severe malnutrition. Some of the people have been eating animal fodder and garbage. Many of the people are forced to live underground.
ترجمان بٹینا لوشر کہتی ہیں کہ ہم نے خوراک کی کمی کا شکار متعدد افراد دیکھے. بعض افراد تو کوڑا کرکٹ تک کھانے پر مجبور ہیں. متعدد افراد اپنے گھروں کے تہہ خانوں میں رہنے پر مجبور ہیں, اور مارکیٹ یا کسی اور جگہ سے خوراک حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ ان کے پاس نہیں. عالمی ادارہ خوراک کی ترجمان کہتی ہیں کہ ادلیب میں لڑائی میں شدت آنے کی وجہ سے سرحد کے قریب 1 لاکھ افراد کو اپنے گھر بار چھوڑ کر جانا پڑے. وہ خبردار کرتی ہیں کہ جب تک ان کے لیے امداد نہیں پہنچتی, انہیں سردیوں کے موسم میں کھلے آسمان تلے رہنا ہوگا, جہاں کوئی پناہ گاہ نہیں اور بہت کم خوراک میسر ہے. روس کے جنگی طیاروں نے کئی روز پہلے مشرقی غوطہ میں باغیوں کے مضبوط اڈوں پر شام کی بمباری کی مدد کرتے ہوئے فضائی حملے کیے, جس کے جواب میں شام میں باغیوں نے روس کے اہداف پر حملے کیے. روس شام کی حکومت کی حمایت کرتا ہے. بہجت جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے وزیراعظم راجہ فاروق حیدر خان نے ایک لڑکی کے مبینہ طور پر اپنے رشتہ داروں کے ہاتھوں زندہ جلائے جانے کی خبروں کا نوٹس لیتے ہوئے حکام کو اس کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے. مظفرآباد سے رپورٹ ہمیں بھیجی ہے روشن مغل نے.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں ایک 16 سالہ یتیم لڑکی کو مبینہ طور پر آگ لگا کر ہلاک کرنے کی کوشش کی گئی ہے. پاکستانی کشمیر کے ضلع باغ کے علاقے کھرل عباسیہ میں ہونے والا یہ واقعہ اس وقت ذرائع ابلاغ کے مقامی نمائندوں کے نوٹس میں آیا جب گاؤں کے ایک شخص نے اس کی شدید زخمی حالت میں تصویر بنا کر ایک مقامی صحافی کو ذرائع ابلاغ میں شائع کروانے کے لیے دی, جسے اس نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ فیس بک پر لگایا اور جمعہ کے روز بعض اردو اخباروں نے بھی شائع کیا. مقامی ذرائع ابلاغ میں اس بارے میں خبروں کی اشاعت کے بعد جمعہ کے روز پاکستانی کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے باغ کے ڈپٹی کمشنر کو واقعے کی تحقیقات کا حکم دیا. اکسا کے گاؤں کھرل عباسیاں سے تعلق رکھنے والے سیاسی و سماجی رہنما ظفر اقبال نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ لڑکی کو مبینہ طور پر اس کے ایک رشتہ دار لڑکے نے آگ لگائی.
ہاں تو باہر ویسے بھی ایک گینگ بنا کے تین چار لڑکے گاؤں میں ادھر ادھر رات کو پھر رشتے لگاتے رہتے ہیں. اب سر یہ تو بات ہو گئی نا, وہ گوا ہو گیا, گاؤں میں چلی ہے, کسی کو کون کون خبر نہیں, گاڑی میں بٹھایا باغ اور باغ سے فوری انہوں نے ریفر کروا دی اس کو پنڈی.
باغ کے صحافی طاہر عباسی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ متاثرہ خاندان کو برادری جرگہ کے ذریعے 15 لاکھ کے عوض منہ بند رکھنے کے لیے آمادہ کیا گیا. باغ کے ڈپٹی کمشنر سردار وحید خان نے متاثرہ لڑکی اقصا حنیف اور اس کی والدہ کی طرف سے دیے جانے والے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا,
اور اس نے جو بیان دیا ہے کہ مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا, میں مال مویشی کے لیے پانی گرم کر رہی تھی تو میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا, لیکن وہ چونکہ بول چال زیادہ نہیں سکتی تھی تو اس نے صرف اتنا کہا کہ مجھے کسی نے نہیں جلایا, میں خود حادثہ میں ہو گیا. والدہ نے اس کے یہ کہا ہے کہ جی مال مویشی کے لیے پانی گرم کر رہی تھی تو اس کو آگ لگی ہے, تو آگ لگنے کے بعد یہ چونکہ مرغی کی بھی مریض ہے, یا تو آگ پہلے لگی یا مرغی کا دورہ پہلے پڑا تو یہ آگ نہیں, کیونکہ والدہ کہتی ہے کہ جی آگ لگنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا تو برا کہ آگ ختم ہوا ہے.
پاکستانی کشمیر میں خواتین کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے والی مقامی تنظیم بنت ہوا کی سربراہ ڈاکٹر ختیجہ نظر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ علاقے میں اس طرح کے واقعات آئے روز ہوتے رہتے ہیں جن کے خلاف مؤثر آواز نہیں اٹھائی جاتی.
اس کے بارے میں مذمت ہونی چاہیے نا, یہ ایک واقعہ نہیں ہے نا, یہ ایک واقعہ ہو تو پھر بات کروں. میں میرے پاس لسٹیں بھری پڑی ہیں جو جو زیادتیوں ہوئی ہیں, اور جیسے لوگوں کو طاقت سے اور دولت سے ان کے منہ بند کر دیے جاتے ہیں نا, اس میں کیونکہ اگر اس طرح سے ہوتا رہے گا تو پھر کسی کی بھی بیٹی محفوظ نہیں رہے گی. اس لیے میں مذمت تو کرتے ہیں ہم لوگ, کیوں نہیں کرتے, تو اس لیے جو ہے نا وہ یہ ایک زیادتی ہے, تو اس سے اگر ہم لوگ گونگے شیطان تو نہیں ہے نا.
واضح رہے کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں خواتین کے خلاف ہونے والے جرائم کو بعض سماجی روایات کے آڑے آنے کی وجہ سے دبا دیا جاتا ہے, اور ایسے واقعات کا نشانہ بننے والی خواتین کو عمومی طور پر خودکشی یا ذہنی معذور قرار دیا جاتا ہے. اس کی ایک وجہ فرسودہ روایات اور علاقے میں خواتین کے حقوق کے لیے مؤثر طور پر کام کرنے والی کسی غیر سرکاری تنظیم کا نہ ہونا ہے. روشن مغل, وائس آف امریکہ, مظفر آباد.
خیبر پختونخوا کی حکومت نے مساجد کے اماموں کے لیے 10,000 روپے ماہانہ اعزازیے کا اعلان کیا ہے. اس بارے میں پشاور سے عمر فاروق کی ایک رپورٹ.
پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کی حکومت نے صوبے میں آئمہ مساجد کو ماہانہ 10,000 روپے وظیفہ دینے کا فیصلہ کیا ہے. خیبر پختونخوا کی کابینہ نے فیصلے کی منظوری دے دی ہے, جس کے مطابق دینی مدارس کے لیے قائم 5 میں سے کسی بھی ایک بورڈ کے سند یافتہ آئمہ کرام اس وظیفے کے اہل ہوں گے. مساجد کے آئمہ کرام اس اقدام کو ستائش کی نظر سے دیکھ رہے ہیں.
صرف اس حکومت کو نہیں بلکہ ہر حکومت ہو, اگر پہلوں نے نہیں کی تو کیوں نہیں کی, ان کو چاہیے تھا کہ یہ کریں. آپ کیسے چاہتے ہیں کہ ایک طرف کہتے ہیں ہم ان کو مین سٹریم میں لانا چاہتے ہیں, ہم انتہا پسندی ختم کرنا چاہتے ہیں, تو دوسری طرف یہ ہوتا ہے.
سرکاری عدد و شمار کے مطابق خیبر پختونخوا میں 27,096 جامع مساجد ہیں, جن کے پیش اماموں کو ماہانہ تنخواہ کی ادائیگی پر سالانہ 3,25,00,000,000 روپے خرچ ہوں گے. خیبر پختونخوا جو کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے دہشت گردی کا نشانہ رہا ہے, وہاں پر اس اقدام سے شدت پسند نظریات کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے.
ہم اگر ایک مسجد ہے وہ ملا ہے, اس بیچارے کا خرچہ ہی نہیں ہو رہا, تو وہ پازیٹیو نیگیٹو ایکٹیویٹی کی طرف جائے گا. تو ہم کم از کم کوشش کریں اس کو جو ڈیلی روٹین کا جو اس کا تھوڑا بہت خرچہ وہ تو اس کو ملے کہ وہ ایک پازیٹیو طریقے سے اپنا زندگی جو اپنی گزار سکے.
منصوبے کے تحت آئندہ مہینے سے مساجد کے آئمہ کرام کو وظائف کی ادائیگی کا سلسلہ شروع کر دیا جائے گا, مگر حزب اختلاف کی جماعت جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے قائدین اس فیصلے پر نکتہ چینی کر رہے ہیں. جے یو آئی ایف اے کے صوبائی سیکٹری اطلاعات عبدالجلیل جان نے کہا ہے کہ ان کی جماعت کے رہنماؤں نے جے یو آئی سے منسلک آئمہ کرام کو ہدایت کی ہے کہ وہ یہ رقم وصول نہ کرے.
اس کے لیے کوئی سمری تیار نہیں ہوئی, فائنانس ڈپارٹمنٹ میں کوئی بل کوئی سینکشن نہیں آیا, نہ اس میں کوئی اپائنٹمنٹ لیٹر ہے, لیکن صرف علماء کو بدزنگ کیا جا رہا ہے, علماء کو یہ اس قسم کا اعزازیہ دے کر یہ خلیج پیدا کیا جا رہا ہے کہ علماء حکومت کے در پہ آ کے ان سے تنخواہیں وصول کریں گے۔
خیبر پختونخوا کے حزب اختلاف کی دوسری جماعتیں اس عمل کو مستقل بنیادوں پر شروع کرنے کا مطالبہ کر رہی ہیں، لیکن ساتھ ہی اس بات پر بھی زور دے رہی ہیں کہ مساجد یا دیگر مذہبی مراکز کو سیاسی و ذاتی مقاصد کے لیے استعمال نہ کیے جائیں۔ عمر فاروق، اردو وی او اے، پشاور۔
طالبان اور افغان اہلکاروں کے درمیان استنبول اور اسلام آباد میں بات چیت کی خبروں پر نفیسہ ہود بھائی نے یہ تجزیاتی رپورٹ تیار کی ہے۔
اس ہفتے طالبان کا ایک 3 رکنی وفد اطلاعات کے مطابق قطر سے اسلام آباد آیا، جہاں انہوں نے افغانستان کے قومی اسلامی محاذ کے سربراہ پیر سید حامد گیلانی سے ملاقات کی۔ طالبان کے وفد میں شہاب الدین دلاور، جان محمد مدنی اور ملا عمر کے صاحبزادے ملا یعقوب شامل تھے۔ واضح رہے کہ اسے چند روز قبل طالبان کے ایک وفد نے ترکی میں افغان اہلکاروں سے بھی ملاقات کی تھی۔ پاکستان کے افغانستان میں سابق سفارتکار ایاز وزیر اسلام آباد ملاقات کے حوالے سے بتاتے ہیں،
یہ وفد آئی تھی کہ شاید بات آگے بڑھے، لیکن طالبان جو مین افغان طالبان ہے انہوں نے ملنے سے انکار کیا ہے کہ ہم تو افغان حکومت سے نہیں ملنا چاہتے، ہم تو امریکنوں سے ملنا چاہتے ہیں، کیونکہ اصلی پاور ان کے پاس ہے، اگر ان کی میٹنگ ہے تو بات کر لیتے ہیں ورنہ ان کے ساتھ ہم بات نہیں کرتے۔
دوسری طرف دفتر خارجہ کے سابق اہلکار ماروین وائنبوم کہتے ہیں کہ ترکی اور پاکستان میں طالبان کے ساتھ ملاقاتیں افغانستان اور پاکستان کی طرف سے کی گئی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی محدود افادیت ہے۔ بقول وائنبوم کے، اس وقت امریکہ کی ترجیحات فوجی ہیں۔
What is high priority here is the military pressure which would create the conditions for a Taliban rule.
وہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت امریکہ فوجی پریشر لانا چاہتا ہے اور وہ حالات پیدا کرنا چاہتا ہے جو طالبان کو بات چیت کی میز پر لانے میں راضی کر دے اور اقتدار میں شراکت داری پر بھی گفتگو ہو سکے، جو ایک جمہوری اور آئینی طرز حکومت پر مبنی ہو۔ جب وائنبوم کو بتایا گیا کہ طالبان امریکہ سے براہ راست بات کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا،
That has always been the Taliban's position. That is that they don't want to talk to the Kabul government, they want to talk to the Americans.
وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہمیشہ سے طالبان کا موقف رہا ہے کہ وہ کابل سرکار سے بات نہیں کرنا چاہتے، اور وہ امریکنوں سے اس لیے بات کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کابل کو کنٹرول کرتا ہے اور وہ امریکنوں کو افغانستان سے دھکیل دینا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں خدشہ ہے کہ اس وقت افغان سیکیورٹی اہلکار اتنے مضبوط نہیں ہیں، اور اگر امریکہ نکل جاتا ہے تو مہینوں میں یا سال کے اندر طالبان حکومت میں آ جائیں گے۔ لہٰذا ان کے بقول اس وقت امریکہ کی ترجیحات فوجی ہیں، جبکہ بات چیت کے سلسلے کو بھی وہ نظر انداز نہیں کر رہا۔ یہ تھے دفتر خارجہ کے سابق اہلکار ماروین وائنبوم۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی۔
اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نکی ہیلی نے ایک انٹرویو میں پاکستان، افغانستان اور ایران سمیت دوسرے امور پر گفتگو کی۔ اس بارے میں ہمارے ساتھی امان اظہر کی ایک رپورٹ۔
امبیسیڈر نکی ہیلی نے عالمی امور کے تناظر میں ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسیوں کو خاصی تفصیل سے بیان کیا، اور جن معاملات پر بات ہوئی اس میں ساؤتھ سوڈان یا پھر میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کا ایشو یا پھر فلسطینی علاقوں کو دی جانے والے بین الاقوامی امداد سمیت دیگر امور بھی شامل تھے۔ تو افغانستان میں پاکستان کا کردار کے حوالے سے بھی ان سے گفتگو کی گئی، اور ان پوچھا گیا خصوصاً کہ حال ہی میں امریکہ کی جانب سے جو پاکستان کو دی جانے والی فوجی امداد ہے اس کی بندش سے پاکستان کو کیا میسج دینا مقصود تھا، جس کا جواب انہوں نے کچھ یوں دیا۔
Every time Afghan starts to move in the right direction, Pakistan...
جب بھی افغانستان درست سمت میں جانا شروع کرتا ہے، پاکستان اسے واپسی کی جانب دھکیل دیتا ہے، جس کی وجہ پاکستان کی دہشت گردوں پر کنٹرول کی اہلیت ہے۔ ہمارے نقطہ نظر سے افغانستان کے پر امن اور مستحکم ہونے کی صرف یہی صورت ہو سکتی ہے کہ ہم اس خطرے کا خاتمہ کر دیں، اور اس لیے فوجی امداد پر بندش لگانے سے ہمارا مقصد ان کو پیغام بھیجنا تھا، اور میں امید کرتی ہوں کہ وہ واپس میز پر آئیں گے اور احساس کریں گے کہ انہیں یہ بند کرنا ہوگا، اور یہ صرف افغانستان کے لیے یا خطے کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کی خاطر ہے۔
اسی سوال کے فالو اپ میں جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا اس حوالے سے یا بندش کا جو فیصلہ ہے اس سے جو خلا پیدا ہوگا اس کو کیا چین پر کرنے کی کوشش نہیں کرے گا یا یہ کہ پاکستان کیا شمالی کوریا کے ساتھ روابط بڑھانے کی کوشش نہیں کرے گا جس کا تناظر ایک یو خان نیٹورک تھا؟ تو نکی ہیلی نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ سمجھتی ہیں کہ یہ محض حربے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا یا ویسا ہو جائے گا, لیکن ان کا خیال تھا کہ مقصد پاکستان کو یہی پیغام دینا ہے کہ اب مزید وہ رویہ نہیں برداشت کیا جائے گا جس کے رد عمل میں پریزنٹ جو امریکی پالیسی ہے اس کو وضع کیا گیا ہے. اسی طرح اسی انٹرویو کے دوران ان سے ایران جوہری ڈیل کے حوالے سے بھی پوچھا گیا جس کا جواب انہوں نے کچھ یوں دیا.
When you look at Iran, you have to also look at the fact.
جب ہم ایران کی جانب دیکھتے ہیں تو ایک اور حقیقت بھی نظر آتی ہے, دنیا کے کس حصے میں بیلسٹک میزائل بھیجنے کو درست سمجھا جاتا ہے اور ان کا وہ استعمال جو انہوں نے کیا ہے, جیسا کہ وہ ہوتی باغیوں سے مل کر یمن میں کر رہے ہیں, اور یہ کیسے ٹھیک ہے کہ وہ دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں جیسا کہ وہ مسلسل خطے میں جاری رکھے ہوئے ہیں.
اس انٹرویو کے دوران نکی ہیلی سے بارہا یہ بات پوچھی گئی کہ کیا ایران جو جوہری معاہدہ ہے اس کی پاسداری کر رہا ہے, جس کا جواب انہوں نے ہاں کی صورت میں ہی دیا, لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی واضح کی کہ امریکہ کے خدشات جو ہے وہ ایران کی جانب سے جو خطے میں اس وقت مختلف اقدامات ہیں خصوصاً دہشت گرد گروہوں کی پشت پناہی اس کے حوالے سے ہیں, اور یہ کہ اس سے خطے میں یا مشرق وسطی میں عدم استحکام آ سکتا ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
محکمہ خارجہ نے محمد الغزالی, ابو بکر علی عدنان اور واسن الفقی کو خصوصی طور پر عالمی دہشت گرد کا درجہ دیا ہے. ایسا درجہ دینے کے نتیجے میں غیر ملکی افراد پر سخت تعزیرات عائد ہو جاتی ہیں جن کے بارے میں یہ تعین ہو جاتا ہے کہ انہوں نے ایسی دہشت گرد کارروائیاں کی ہیں جن سے ایسی کارروائیوں کا خاصا خدشہ ہے جو امریکی شہریوں کی سلامتی یا قومی سلامتی, خارجہ پالیسی یا امریکہ کی معیشت کے لیے خطرناک ہو سکتی ہیں. اس قسم کا درجہ دینے کے نتیجے میں دہشت گردوں کی تمام املاک اور امریکہ کے دائرہ کار میں آنے والی املاک میں مفادات پر روک لگا دی جاتی ہے, اور امریکی شہریوں کو عمومی طور پر ان کے ساتھ کسی قسم کے لین دین سے ممانعت کر دی جاتی ہے. محمد الغزالی, ابو بکر علی عدنان اور وناس الفقی سبھی القاعدہ سے منسلک تنظیموں سے تعلق رکھتے ہیں, یعنی عرب جزیرہ نما کے القاعدہ, الشباب اور اسلامی مغرب کے القاعدہ سے. ان سبھوں کو امریکہ نے غیر ملکی دہشت گرد تنظیموں کا درجہ دے رکھا ہے. الغزالی جزیرہ نما عرب میں القاعدہ کا ایک سینئر رکن ہے جو اس تنظیم کے کارندوں کی اندرونی سیکیورٹی اور تربیت میں شامل ہے. ابو بکر علی عدنان الشباب کا نائب قائد ہے. وناس الفقی اسلامی مغرب میں القاعدہ سے منسلک ہے, جس نے 18 مارچ 2015 کو تیونس میں باردو میوزیم کے حملے کا منصوبہ بنایا تھا جس میں کم سے کم 20 افراد مارے گئے تھے. اس درجہ بندی سے امریکی عوام اور بین الاقوامی برادری کو مطلع کیا جاتا ہے کہ محمد الغزالی, وناس الفقی اور ابو بکر علی عدنان نے دہشت گردی کی کارروائیاں کی ہیں. دہشت گردی کا درجہ دینے سے ایسی تنظیموں اور افراد کا پردہ چاک ہو جاتا ہے اور وہ الگ تھلگ ہو کر رہ جاتے ہیں, اور امریکہ کے مالیاتی نظام تک ان کی رسائی ختم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ اس قسم کا درجہ دینے سے امریکی اداروں اور دوسری حکومتوں کی قانون کے نفاذ کی سرگرمیوں میں مدد ملتی ہے. یہ کارروائی دہشت گردی کے خطرے کا جہاں کہیں بھی اس کا خدشہ موجود ہو قلع قمع کرنے کے لیے امریکہ کی جامع حکمت عملی کا حصہ ہے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے, ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ, واشنگٹن ڈی سی 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا, ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے. آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں, www.rnn.fm اور www.urduvoa.com.
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر پیٹرک ڈیئر۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 ایک اور نیوز شو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے خالد حمید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اب سنیے گا ہمارا پروگرام جہاں رنگ۔